بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. شرح السنة لإمام أهل السنة والجماعة في عصره الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. اور ہم پہنچے پوائنٹ نمبر 94 پر، پوائنٹ نمبر 94. امام بربهاري رحمه الله فرماتے ہیں: والإيمان بأن الله تعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة. امام صاحب فرماتے ہیں: والإيمان بأن الله تعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة. اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلع فرمایا ہے جو کچھ امت میں ہوگا تا قیامت. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں، کتنا جانتے ہیں؟ اور اس پوائنٹ کے تعلق ہے الایمان بالانبیاء والرسل علیہم الصلاۃ والسلام. فضیلت الشیخ صالح بن فوزان فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں: النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يعلم الغیب. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں جانتے. ولا احد من المخلوقین يعلم الغیب، مخلوقات میں سے کوئی بھی علم غیب نہیں جانتا. اس کے دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے: قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. کہہ دے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی نہیں جانتا جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے غیب مگر اللہ تعالیٰ، مخلوقات میں سے کوئی بھی غیب نہیں جانتا. سورۃ النمل آیت نمبر 65. وہ یہاں پہ دیکھیں صیغۃ جو ہے صیغۃ الحصر ہے، نفی کی جا رہی علم کی، اور پھر استثناء بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی علم غیب نہیں جانتا. غیب کہتے کسے ہیں؟ شیخ صاحب فرماتے: والغیب ما غاب عنا. غیب وہ چیز ہے جو ہم سے غائب ہے، فی الماضی و فی المستقبل، چاہے ماضی میں ہو چاہے مستقبل میں ہو، جو چیزیں گزر چکی ہیں جو ہم نہیں جانتے وہ ہمارے لیے غیب ہیں، اور جو مستقبل میں آنے والی چیزیں ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہے وہ بھی غیب میں سے ہے. فنحن لا نعلم، ہم نہیں جانتے. لیکن الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام یطلعہم اللہ علی شیء من الغیب. لیکن انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالی غیب میں سے کچھ غیب پر مطلع فرماتا ہے. کیوں؟ لأجل مصلحة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت میں مصلحت کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور رسل علیہ الصلاۃ والسلام میں سے بعض کو بعض غیب پر مطلع فرماتا ہے. ومنهم، اور ان انبیاء میں سے، نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. فقد اطلعه اللہ علی شیء من المغیبات، یقیناً اللہ تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض مغیبات پر مطلع فرمایا. فاخبر بها صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لجل مصلحة الأمة. اور یہ جو خبر تھی مغیبات میں سے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرمایا، یہ امت کی مصلحت کے لیے تھا۔ قال تعالی، ارشاد باری تعالی ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد۔ اللہ تعالی عالم الغیب ہے اور اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا۔ فَلْيُظْهِرْ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنْ ارْتَضَى مِنَ الرَّسُولِ، مگر جس پر اللہ تعالی راضی ہو رسولوں میں سے۔ الى آخر آیہ سورۃ الجن، آیت نمبر 26 اور 27۔ شیخ صالح بن حفظ اللہ فرماتے ہیں، إِلَّا مَنْ ارْتَضَى مِنَ الرَّسُولِ أَيْ فَإِنَّ اللَّهَ يُطْلِعُهُ عَلَى مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، مگر رسولوں میں سے جو اللہ تعالی پسند فرماتا ہے تو اللہ تعالی جو چیز چاہتا ہے اس پر مطلع فرماتا ہے۔ مثلا، اب چند مثالیں ہیں۔ پہلی آیت میں غیب کی نفی ہے مخلوقات میں سے، کہ مخلوقات میں سے کوئی بھی علم غیب نہیں جانتا، اس میں علم غیب مطلق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے، اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ایک حق ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ایک حق ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی علم غیب مطلق جانتے ہیں، جو کچھ ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو مستقبل میں ہوگا، جو نہیں ہوا، اگر ہوتا تو کیسے ہوتا، وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اب علم غیب نسبی، یعنی علم غیب میں سے بعض چیزوں کا علم ہونا، کیا یہ ممکن ہے کہ نہیں؟ اس کا امکان ہے، اور اس کی دلیل میں یہ دوسری آیت ہے، سورۃ الجن کی آیت، عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احد، اللہ تعالیٰ کسی پر کو بھی اپنے غیب پر ظاہر نہیں کرتا، الا استثناء ہے، من ارتضى من رسول الى آخر الآیہ، رسول میں سے جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہو، جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ علم غیب میں سے اس مطلع فرماتا ہے۔ اب چند مثالیں دیکھیں۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں، مثلا، كان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم يمشي مع اصحابه، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ راستے سے گزر رہے تھے، چل رہے تھے، فمروا بقبرين، تو ان کا گزر دو قبروں سے ہوا، قال، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انهما ليعذبان، یہ دونوں جو ہیں بے شک ان کو عذاب مل رہا ہے، یعنی دونوں عذاب میں ہیں۔ کون دونوں؟ یہ جو دونوں قبر والے ہیں، قبر کے ان کو عذاب مل رہا ہے۔ متفق علیہ حدیث ہے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں، الصحابہ ما شعروا ان صاحبی ہذین القبرین یعذبان، صحابہ کرام بھی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چل رہے تھے، گزر رہے تھے ان دو قبروں سے، ان کو شعور تک نہ ہوا کہ ان دو قبروں میں کیا ہو رہا ہے، اور ان دو قبروں کے جو لوگ ہیں ان کو عذاب مل رہا ہے۔ لیکن اللہ اطلع رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی تعذیب المیتین، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مطلع فرمایا کہ ان دو قبروں میں جو لوگ ہیں ان دونوں کو عذاب مل رہا ہے قبر کا۔ قال انہما لیعذبانی، بے شک ان دونوں کو عذاب مل رہا ہے، ھذا مما اطلعہ اللہ علیہ، یہ اس غیب میں سے ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مطلع فرمایا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وھذا من خصائص الرسول علیہ، وھذا من خصائص الرسول علیہم الصلاۃ والسلام، اور یہ اللہ تعالیٰ کے جو رسول ہیں علیہ الصلوۃ والسلام ان کی خصائص میں سے ہے، عوام الناس کے لیے نہیں ہے، جیسے کہ بعض لوگوں کی یہ غلط عقیدہ ہے، کشف القبور کا عقیدہ، کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے، کوئی بزرگ مراقبے میں بیٹھ جاتا ہے قبر کے قریب، اپنے سر کو اپنے دونوں گھٹنوں میں ڈال کر مخصوص ذکر میں مصروف ہو جاتا ہے، اور کچھ دیر کے بعد یہ کہتا ہے کہ اس قبر والے کو عذاب مل رہا ہے یا اس قبر والے کو ثواب مل رہا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ کہ وحی نازل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس کو ثبوت دیجئے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ شیطان میں سے ہے، کیونکہ استثناء رسولوں کے لیے ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کوئی بھی ایسا ورد یا ذکر نہیں سکھایا جس سے قبر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر کوئی بھی شخص مطلع ہو سکے. کشفر قبور کا عقیدہ یہ بدعتی عقیدہ ہے، اہل بدعت کا عقیدہ ہے، اہل سنت جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ علم غیب مطلق صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی بھی شخص غیب کے تعلق سے کوئی بات کرتے اس کے پاس کوئی ثبوت ہونا چاہیے، اور ثبوت ہے قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شریعت کے علاوہ بعض ایسے علوم ہیں جن میں نسبی طور پر بعض مغیبات پر مطلع کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ میڈیکل سائنس میں ایک ڈاکٹر ایکس رے دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ اس مریض کے پھیپھڑے کے اندر ٹی بی ہے یا کینسر یا کوئی بیماری ہے یا نہیں ہے، جبکہ عوام الناس کو شعور تک نہیں ہوتا کہ اس بلیک اینڈ وائٹ تصویر میں کیا ہے، ہے کہ نہیں. ڈاکٹر مریض کی مرض کو دیکھ کر، اس مرض کے کورس کو دیکھ کر کہ اس مریض کے ساتھ کیا ہونے والا ہے آئندہ چند ہفتوں میں یا چند مہینوں میں یا چند سالوں میں، اور اس کی ہسٹری بتا دیتا ہے، تو اس کے سابقہ علم کے مطابق، نہ کہ وہ علم غیب جانتا ہے اس لیے وہ کہہ رہا ہے. لیکن بعض مغیبات میں سے جو چیز چھپی ہوئی تھی دوسروں کے لیے اس کو سمجھ آ گئی ہے اپنے اس علم کے مطابق. اسی طریقے سے سورج گرہن چاند گرہن کب ہوگا، اگرچہ یہ مستقبل سے اس کا تعلق ہے، آج کل جو ماہر فلکیات ہیں وہ زمین کی حرکت کو، تاروں کی حرکت کو، سود اور چاند کی حرکت کو دیکھ کر وہ کلکولیشن کر دیتے، بتاتے ہیں ایگزیکٹ کہ کس وقت میں یہ ہوگا. یہ نسبی ہے، علم غیب نسبی ہے، مطلق نہیں ہے. مطلق صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور اس میں کسی کو شک و شبہ بھی نہیں ہونے چاہیے، اس میں شک کرنا بھی جائز نہیں ہے. کہ اگر کوئی شک کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی بھی شخص علم غیب مطلق کا حق رکھتا ہے تو یہ کفری عقیدہ میرے بھائیو، یہ بہت بڑی بدعقیدگی ہے، وہ یہ شرک میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس صفت میں کوئی اور بھی شریک ہو سکتا ہے. جیسا فرماتے ہیں وطلعه الله على ما يأتي في المستقبل. اچھا، اس سے پہلے قبر کے عذاب کے تعلق سے اس حدیث میں اور یہ بھی فائدہ ہے کہ قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے اور قبر میں ثواب بھی ہوتا ہے، تو مسلمان کو چاہیے، خصوصاً طالب علم کو چاہیے کہ اپنے قبر کا خاص خیال رکھے، کیونکہ حدیث کے جو اگلے الفاظ ہیں بہت خطرناک ہیں واللہ، کہ دونوں کو عذاب مل رہا ہے، وما يعذبان في كبير، لوگوں کے نزدیک کوئی بڑے دو بڑے مسئلے نہیں تھے، معمولی سی چیزیں تھیں، قبر میں عذاب مل رہا ہے. ان میں سے ایک شخص کیا کرتا تھا، پیشاب میں صحیح طہارت نہیں کرتا تھا، لاپرواہی سے کام لیتا تھا، پیشاب کر دیتا تھا لیکن اس کے بعد لاپرواہی سے کام کرتا تھا، اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا. ہمارے معاشرے میں آج کل علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی کتنے لوگ ہیں جو ان دو موذی مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں. وہ یہ نہ سمجھے کہ چغل خوری سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص صرف میاں بیوی کے بیچ میں جھگڑا کروا دیتا ہے، یا کوئی شخص جو ہے وہ دوستوں کے بیچ میں جھگڑا کروا دیتا ہے. عمومی طور پر کسی بھی مسئلے میں جو دو مسلمانوں کو بیچ میں جھگڑا کروا دیتا ہے صرف اپنے خاص مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، اور بعض باتیں سچ بھی ہو سکتی ہیں، ادھر سے سن کے ادھر لگے، ادھر سے سن کے ادھر لگے اور آگ لگ گئی، یہ چغل خوری ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں داخل نہ ہوگا، ہرگز نہ ہوگا چغل خور، النمام. کتنے گھر اجڑے ہیں اس چغل خوری کی وجہ سے، کتنے طلاقیں ہوئی ہیں، کتنے رشتے ٹوٹے ہیں، کتنی دوستیاں ٹوٹی ہیں، اور کتنی فتنوں کی آگ کو بھڑکایا گیا ہے اسی چغل خوری کی وجہ سے. تو اللہ کے لیے اپنی قبر کو دیکھیں. اور چغل خوری، بعض لوگ چغل خوری سمجھتے ہیں ہم چغل خوری نہیں کر رہے، اور بہت بڑے چغل خور ہوتے ہیں، ہوتے نا کم علم، جلد باز، کوئی بات آ گئی ہے بغیر، کیونکہ اگلا پوائنٹ بھی جو لسٹ میں جو سلف کا ہے اس کا تعلق بھی اسی کچھ جلد بازی سے ہی دیکھیں گے انشاءاللہ اس میں کچھ چند باتیں. لیکن بغیر کسی سوچے سمجھے فوراً اس بات کو آگے کر دینا ہے، یہ بات کہاں تک جائے گی، آگے اس کے کیا چیز مترتب ہو سکتی ہیں، کتنے جھگڑے ہو سکتے ہیں، کتنے فساد ہو سکتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. کیونکہ کوئی وہ یہ سمجھتا کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں. تو سب سے پہلے وہ جو چغل خوری سے کام لیتا ہے، دوسرا شخص وہ، چلو چغل خوری سے انسان بچ جاتا ہے، بھائی بری چیز ہے، استنجا کرنے کا جو شرعی طریقہ ہے ہم اسے کتنی جانتے ہیں؟ اور پتہ اس کی باریک بھی نہیں موجود ہے شرائن شریعت کے نصوص میں، استنجا کیسے کیا جاتا ہے اس کی تفصیل موجود ہے، اور واحد دین ہے جس میں یہ تفصیل موجود ہے، کیونکہ دین حق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہاں تک کہ یہودی آتے اور بعض صحابہ سے یعنی تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہتے کہ آپ کے نبی نے تو آپ قضاء حاجت کے طریقہ بھی بتا دیے. سیدنا سلمان فارس رضی اللہ عنہ یعنی فخر کے ساتھ یہ کہتے ہیں جی ہاں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قضاء حاجت کے طریقے بھی بتائے ہیں کہ باندھنے تو پتھر استعمال کیا جا سکتا ہے، اور تین مرتبہ پتھر استعمال کیا جاتا ہے، گوبر استعمال نہیں کیا جاتا ہے، ہڈی استعمال نہیں کی جاتی ہے. یہ باریک بینی کہاں ملے گی آپ کو؟ بعض لوگ اور بات دیکھیں یہاں پر بھی بعض ایسے باتھ رومس دیکھے میں نے جس میں کھڑے ہو کر مرد پیشاب کرتے ہیں، اس حدیث کا حصہ بن رہے ہیں، سمجھیں ذرا. کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے ہیں، جو طریقہ نکالا ہے نا یہ یہود و نصارہ کا طریقہ، ہمارا طریقہ نہیں ہے یہ. جب آپ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تو سوائے کی چیز سے کرتے؟ وہ قطرے گرتے کہ نہیں گرتے؟ اگرچہ باتھ روم موجود ہیں، قریب ہی ہیں، لیکن جلدی میں بڑی جلدی ہے نا، کسی کی جلدی ہے. قبر کا عذاب سامنے ہے میرے بھائیو، عام بات نہیں ہے. اپنی قبر کے لیے پانچ منٹ نکال نہیں سکتے ہو؟ پانچ منٹ کی بات ہے، زیادہ نہیں ہے. قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے پانچ منٹ نہیں ہے. کتنے عجیب مسلمان ہیں ہم. یہودیوں نے کیا، نصارہ نے کیا، وہ کر سکتے ہیں. ان کی زندگی دیکھ لیں آپ، کیا زندگی ہے. انہم الا کالانعام بل ہم اضل. کافر کی زندگی کیا ہے؟ جانور سے بھی بدتر زندگی ہے اس کی. مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، کبھی سوچا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان دو قبروں کے بیچ میں گزر کے فرماتے ہیں کہ ان دو قبر والوں کو عذاب مل رہا ہے، جبکہ لوگوں کے نزدیک عام سی بات ہے. ہمارے عام باتیں ہیں کہ نہیں؟ اگر عام نہ ہوتی تو کھڑے ہو کر کوئی پیشاب کرتا؟ سچ فرمائے واللہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑی باتیں ہیں، اس لیے تو قبر میں عذاب مل رہا ہے. عجب بات، صفائی ہم اپنی کرتے ہیں، طہارت اپنی کرتے ہیں، کپڑے اپنے صاف رکھتے ہیں، وہ قبر کے عذاب سے بھی بچ جاتے ہیں. کتنا کرم ہے اس کریم کا. اللہ تعالیٰ ہمیں پاک رکھنا چاہتا ہے اور ہم ناپاک رہنا چاہتے ہیں. یار قبر کے لیے تو کچھ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ قبر کے لیے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، انشاءاللہ اس پہ پورا میں خطبہ دوں گا. واللہ دس چیزوں سے زیادہ جو ہم قبر اپنی قبر کے لیے کر سکتے ہیں، دس سے زیادہ ہیں. اگر چاہیں تو نوٹ کر لیں, اور اب یہ واجب ہے, ہوم ورک ہے دیکھنے کے. میں نے 10 سے زیادہ کہ انشاءاللہ 10 سے گن کے بتاؤں گا دلیل کے ساتھ. سوال یہ, ابھی تک اس وقت تک اپنی قبر کے لیے کیا ہم یہ دو چیزیں کر رہے ہیں؟ 10 میں سے دو تو اس حدیث میں آ گئی ہیں, جو اپنی قبر کے لیے ہم کر سکتے ہیں, قبر کے عذاب سے ہم بچ سکتے ہیں, طہارت ٹھیک طریقے سے کریں, چغل خوری سے بچ جائیں, دو کام ہو گئے نا, باقی 10 آپ کے ذمہ ہو گئے انشاءاللہ. میں نے کہا 10 سے زیادہ ہوں گے اور 13 گن کے بتاؤں گا میں انشاءاللہ, ٹھیک ہے, 11 آپ کے ذمہ ہو گئے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, وطلعہ اللہ تعالی علی ما یأتی فی المستقبل, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ مستقبل میں ہونے والا ہے اس پر مطلع فرمایا, یعنی بعض چیزوں پر مطلع فرمایا. واخبرنا صلی اللہ علیہ وسلم عن اشراط الساعۃ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیامت کی نشانیوں میں سے بعض کا بعض کی خبر دی ہے. اخبرنا عن الفتن, فتنوں کی خبر دی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیوں؟ من اجل ان نحذر ونخاف, تاکہ ہم خبردار ہو جائیں اور ڈر جائیں. قیامت کے نشان جو ہم دیکھتے رہتے ہیں اپنی آنکھوں سے اور بڑھتی بھی دیکھتے جاتے ہیں, خوف ہوتا ہے کہ نہیں؟ خوف ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کیا ہمیں خوف ہوتا ہے؟ سوال یہ ہے. کیوں بیان کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تاکہ ہم خبردار ہو جائیں, آگاہ ہو جائیں اور راہ راست پر آ جائیں, کیا ہم یہ کر رہے ہیں کہ نہیں. بات یہ ہے, من اجل ان نحذر ونخاف ان تدركنا هذه الامور, تاکہ ہم خبردار ہو جائیں اور ڈر جائیں کہیں یہ چیزیں ہمیں پا نہ لیں, یا ہم ان میں کود نہ پڑے, فطروں میں نہ کود, فطروں سے بچنا ہے. فتنوں کی صحیح بخاری میں کتاب الفتن موجود ہے, پوری کتاب لکھ دی امام بخاری نے فتنوں کے تعلق سے, جتنی بھی احادیث جمع کر دی ہیں. اور شیخ محمد صاحب رحمہ اللہ نے کتاب الفتن الگ سے کتاب لکھی, جس میں صحیح احادیث اور کئی احادیث کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا ہے, فتنوں کے تعلق سے احادیث کو جمع کیا گیا ہے. رسم جماعت کے علماء نے واللہ کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. اس کے باوجود بھی آج کتنی ایسے لوگ ہیں جو فتنوں میں کود پڑتے ہیں بغیر سوچے سمجھے, صرف یہ سمجھتے ہو کہ میں حق پر ہوں اور میں ٹھیک ہوں, بس فطروں سے اس لیے آگاہ کی, اس لیے خبر دی فطروں کی تاکہ ہم خبردار رہیں. اور خبردار سے کیا مراد ہے؟ کود پڑنا ہے, دوری اختیار کرنی ہے. تحذیر کسے کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. فنکون علی بینت, تاکہ ہم بینت پر ہوں, پتہ چل جائے کہ یہ فتنہ ہے, اسے ہم نے بچنا ہے, پتہ چل جائے کہ قیامت قریب آ چکی ہے اور اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے. اخبرنا لمصلحتنا من ناحية التحذير, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس لیے خبر دی ہے تاکہ اس ہماری مصلحت کے لیے ہمیں خبر دی ہے تاکہ ہم خبردار ہو جائیں. لاجل ان ناخذ حذرنا, تاکہ ہم احتیاط سے کام لیں اور فتنوں سے اور نافرمانیوں سے بچ جائیں. قال صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة, اور میری امت اور میری یہ امت 73 فرق میں بٹ جائے گی, ساری کی ساری جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. هذا خبر منه صلی اللہ علیہ وسلم, شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ خبر ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, انه سيحصل افتراق في الأمة, کہ امت میں افتراق ہوگا یعنی تفرقہ ہوگا. وحصل كما اخبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ایسا ہی وہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبر دی. آج امت فرقے ہیں کہ نہیں ہیں؟ بے شمار فرقے ہیں. کیوں خبر دی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرقوں کی؟ من اجل ان نثبت علی الحق, اس کو ٹھیک کر دیں, یہ ضمن ہی نون کے اوپر فتحہ ہونا چاہیے, نثبت علی الحق ولا نذهب مع المخالفین, تاکہ ہم حق پر ثابت رہیں اور مخالفین کے ساتھ نہ چلے جائیں، جو حق کی مخالفت کرتے ہیں تاکہ ہم ان کے ساتھ نہ ہوں، کیونکہ دنیا میں جس کے ساتھ ہوتے ہیں آخرت میں ہم انہی کے ساتھ ہوں گے۔